这个没有，我们इतना ही उम्मान का आवाज़ बढ़ा दी और नया वही माना कि चूंकि खुद आयतुल्लाह सिस्तानी के जितने मसाइल अब तक आए हैं उसमें यह चीज़ नहीं आई है, अगरचा मुख्तसर तौर पर हमने पहले बयान कर दिया था। हाल ही में किसी तालिबे ने भी सवाल किया था कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स गस्त करता है और उसके बाद वो चीज़ किसी दूसरे को दे देता है, जिसको दी है उसे तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ गस्त की हुई है, और उसके बाद मालिक को पता चल जाए, तो पिछला मसला ये था कि मालिक को इख्तियार है कि वो इनमें से जिससे चाहे अपनी चीज़ वापस मांग सकता है। लिहाजा गासिब से मांगने के बजाय जिसे दी थी उसी से अगर ये वापस मांगता है तो ऐसी सूरत में जिसको दी थी वो तो नहीं जानता था कि ये गसबी चीज़ है, मगर उसके बावजूद ये चीज़ उसे मालिक को वापस लौटाना पड़ेगी, असल मालिक को वापस लौटाना पड़ेगी। इसमें एक दो बातें ज़रा काबिले तवज्जो हैं। असल चीज़ मालिक को लौटाना पड़ेगी, इसमें कोई शुबा नहीं है, चाहे जिसके पास ये चीज़ है उसे तोहफे में मिली है ये चीज़, तब भी असल मालिक को लौटाना पड़ेगी, या तोहफे में नहीं मिली बल्कि इसने ख़रीदी है उसके बावजूद असल मालिक को चीज़ लौटाना पड़ेगी अगर मालिक इससे मुतालबा कर रहा है, तो मालिक को लौटाना पड़ेगी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अभी जो मसला बयान कर रहे हैं वो यही है कि ये मालिक को लौटाएगा अगर इसने ये चीज़ ख़रीदी है, तो ख़रीदी हुई चीज़ की जो कीमत अदा की थी वो गासिब से वसूल करेगा, और इसके अलावा अगर कोई और नुकसान इसने उठाया है ख़रीदने के बाद तो उसको भी वो गासिब से वसूल करेगा। वो नुकसान क्या हो सकता है, मसलन फर्ज कीजिए कि वो मोबाइल मार्केट में गया, और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, बार बार मोबाइल की मिसाल इसलिए आ रही है कि शहर में करीब करीब हर आदमी के पास मोबाइल होता है। हम फर्ज करते हैं चले टीवी उठा के ले आया, वो मार्केट में गया टीवी ख़रीदा उसने और टीवी उठा के ले आया, पता चला कि ये टीवी चोरी का था। अब ये जो चोरी का टीवी था, मालिक को अगर पता चल जाए तो वो मालिक अपनी चीज़ कहीं से भी हासिल कर सकता है, लिहाजा जो ख़रीद कर गया था उससे भी वो चीज़ वापस मांग सकता है। अब एक मिसाल बना रहे हैं कि मसलन फर्ज कीजिए कि वो 20,000 का टीवी लेकर आया था, तो 20,000 का मुतालबा ये गासिब से कर सकता है। अब ये तो करेगा ही, 20,000 का टीवी ख़रीदा लिहाजा 20,000 का मुतालबा करेगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इसने नुकसान उठाया है तो नुकसान की दो किस्में हो सकती हैं। ऐसा नुकसान कि जो इसने कुछ फ़ायदा हासिल करने के बाद फिर असल मालिक को देने की वजह से नुकसान उठाया, या मुमकिन है कि कोई फ़ायदा हासिल ना किया हो, इस चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया और वैसे ही उसने नुकसान उठाया। अब मसलन मिसाल फर्ज कीजिए कि टीवी लेकर आया, कोई फ़ायदा इसने हासिल नहीं किया, यानी इस टीवी से कोई आमदनी इसने हासिल नहीं की, इस टीवी से इसको कोई कमाई नहीं हुई है, मगर अगर असल मालिक ये टीवी उठा के ले जाता है तो इसको फकत टीवी के 20,000 का नुकसान नहीं हुआ, 20,000 के साथ साथ वो टीवी गाड़ी में डालकर लाने का किराया जो इसने अदा किया है उसका भी नुकसान हुआ है। तो ये टीवी का नुकसान भी गासिब से लेगा, और जो इसके अलावा चीज के अलावा जो नुकसान उसको हुआ है वो नुकसान भी वो गासिब से लेगा। वो किराया मसलन 500 रुपए लग गया उसको, तो वो 500 रुपए का नुकसान भी गासिब से वसूल करेगा। लिहाजा अगर मालिक अपनी चीज ले जाता है तो जितने नुकसान इसको हुए हैं इस चीज के साथ साथ उन सारे नुकसान का वो मुतालबा करेगा गासिब से कि ये सारे नुकसान दें। उसमें है मुमकिन है कि कुछ मकाम पर उसको फायदा भी हुआ हो उस चीज से। अब एक दूसरी मिसाल सुन लीजिए, मसलन फर्ज कीजिए वो कैमरा मार्केट से खरीद के लाया, اصل مالک کو پتا چل گیا وہ کیمرہ واپس کرنا پڑے گا اسے, کیمرہ چوری کا تھا لہذا وہ کیمرہ مالک کو واپس کرنا پڑے گا, مالک کو واپس کر دیا. مگر اس کیمرے کو اس نے اپنے پاس ایک ہفتہ رکھا تھا اور ایک ہفتے کے لیے اس نے کیمرہ کرایہ پر دیا ہوا تھا. جو عام طور پر شادی بیاہ میں کیمرے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کرایہ پر لیے گئے, تو اگر اس نے کرایہ پر کیمرہ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ روز کے 500 روپے کرایہ حاصل کر رہا تھا, کرایہ کما رہا تھا. تو اگر روز کے 500 روپے اس طرح سے اس نے کیمرے کے حاصل کیے ہیں, 2500 روپے کا فائدہ ہوا اس کو. یہ 2500 روپے کا فائدہ جو اسے ہوا ہے, یہ فائدہ بھی مالک کے پاس جائے گا, کیمرہ بھی مالک کے پاس جائے گا. لہذا جتنا اس نے نقصان اٹھایا یہ سارا کا سارا اب غاصب سے مطالبہ کرے گا کہ یہ کیمرے کی قیمت بھی میری اتنی اور جو اس سے میں نے فائدہ حاصل کیا تھا محنت کر کے وہ فائدہ بھی مالک کو دینا پڑا ہے, لہذا یہ نقصان بھی تمہیں ادا کرنا پڑے گا. پہلے اتنی عبارت پڑھ لیتے ہیں, پھر ایک اور اہم مسئلہ ہے ذرا سا اسی سے متعلقہ, معلوم نہیں کہ آگے آئے گا یا نہیں آئے گا, چنانچہ اس کو اسی مقام کو بیان کرنا مناسب ہوگا. لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب, اگر کوئی ایسی چیز خریدے کہ جس کے غصب ہونے کے بارے میں وہ جاہل تھا, پتہ نہیں ہے کہ چیز غصبی تھی. جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ مارکیٹیں کراچی کی مشہور ہیں چور مارکیٹ, وہاں سے موٹر سائیکل خرید لی, وہاں سے موبائل خرید لیا, وہاں سے کوئی ایسی چیز خرید لی, مگر اسے نہیں پتا کہ یہ غصبی ہے. چنانچہ اگر معلوم نہیں ہے تو خریدنا جائز ہے, چاہے اس مارکیٹ کا نام ہی ہے چور بازار, معلوم ہے کہ یہاں زیادہ تر چوری کی چیزیں آتی ہیں, مگر زیادہ تر چوری کی چیزیں آتی ہیں, ساری کی ساری چوری کی نہیں آتی. اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس مارکیٹ میں 1000 موٹر سائیکلیں ہیں اور 1000 کی جو 1000 بیچی جا رہی ہیں سب کی سب چوری کی ہیں, پھر تو وہاں سے نہیں خرید سکتے, پھر تو خریدنا جائز نہیں. اگر موبائل مارکیٹ میں چلے گئے, پتہ چلا کہ وہاں 10000 موبائل ہیں سب کے سب چوری کے ہیں, پھر تو نہیں خرید سکتے. لیکن ہمیں نہیں پتا, موٹر سائیکل مثلا 500 چوری کی ہیں, 500 صحیح دکانداروں کی ہیں, اپنے مالکوں کی ہیں, تو خریدنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, پھر ہمارے لیے خریدنا جائز ہے. اگر وہ حقیقی مالک کی ہوئی تو ہمارے لیے استعمال بالکل صحیح ہو گیا, لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ چوری کی بھی ہوئی تب بھی ہمیں نہیں معلوم ہے, لہذا ہم جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. ہاں جب اصل مالک آ جائے فرض کیجیے تو پھر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, پھر وہ اسے واپس کرنا پڑے گی. اب تک جو گفتگو آئی کہ واپس کرنا پڑے گی, واپس کرنا پڑے گی, واپس کرنا پڑے گی, اور اب تک میں آپ کو دلاسا بھی دیتا رہا کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا, زمانے کے امام کی حکومت آ جائے تو آپ اس سے مطالبہ کریں گے جو غاصب ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو زمانے کی امام کی حکومت نہیں ہے, ابھی تو ہم غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز کسی مالک کی ہو اور مالک آ کر مطالبہ کرے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مالک کو دے دیتے ہیں تو ہم غاصب سے مطالبہ نہیں کر سکتے, غاصب تو ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں دے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم غاصب کو وہ چیز, ہم مالک کو اس کی اصل چیز دے دیں؟ جی ہاں واجب ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہی مالک ہے تو اس کی چیز ہم روک نہیں سکتے, اس کی چیز کو ایک لمحے کے لیے بھی رکھ نہیں سکتے, اسے واپس کرنا پڑے. اچھا اگر ہم واپس کر دیتے ہیں تو ابھی ابھی ہم تو مارکیٹ سے 5000 کا موبائل لے کے آئے تھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہی دیندار لوگوں کا غیبت کے زمانے میں نقصان ہے. کوئی اور نقصان سمجھ میں آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو, کم از کم اتنا نقصان تو غیبت کا سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہمیں مالک کو لوٹانا پڑے گا, لیکن غیبت امام میں ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا. یہی ایک بڑی مشکل ہے, یہی بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ غیبت میں ہمیں انصاف نہیں مل سکتا ہے, غیبت کے زمانے میں ہمیں عدالت نہیں مل سکتی ہے, چنانچہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ رجع بالثمن علی الغاصب, یہ رجوع کر سکتا ہے اپنی قیمت کو غاصب سے, جو قیمت اس نے غاصب کو دی تھی وہ کہہ سکتا ہے کہ واپس دے دو, 5000 روپے میں نے تمہیں موبائل کے دیے تھے تم واپس کر دو. اچھا اگر کبھی غاصب یہ کہے کہ بھائی تم نے وہ چیز اس کو کیوں دے دی, اگر تمہیں پیسے ہی چاہیے تھے تو تم مجھے دیتے, اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو چیز مجھے دے دیتے, میں تمہیں پیسے دے دیتا, تم نے اس کو کیوں دی؟ یہ حقیقتاً غاصب کو کہنے کا حق نہیں ہے، غاصب کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ چیز آپ مجھے دے دیتے، اس لیے کہ مالک کی چیز مالک کسی سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مالک کو وہ چیز لوٹائیں، منع نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک سہولت دین کی جانب سے ہے، وہ یہ کہ موبائل کا اصل مالک آ گیا، موٹر سائیکل کا اصل مالک آ گیا مثلا، تو ہم اس سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ایک کام کرو، میرے ساتھ پھر دوبارہ اس دکان پہ چلو جہاں سے میں نے موٹر سائیکل خریدی، جہاں سے میں نے موبائل خریدا، جہاں سے خریدا وہاں تک مجھے اجازت دے دو کہ یہ موٹر سائیکل میں اپنے پاس رکھوں، بائیمانہ اپنے پاس رکھوں کہ آپ اپنی جیب میں موبائل رکھیں، آپ خود آگے بیٹھ کر موٹر سائیکل چلائیں اور میرے ساتھ مارکیٹ پہ اس دکاندار تک چلیں۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر آپ دکاندار سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اصل مالک یہ ہے، لہذا اس کی چیز کو لوٹا رہے ہیں، اس کی چیز کو لوٹا رہے ہیں، آپ پیسے واپس کریں۔ تو یہ ایک گنجائش نکل سکتی ہے کہ جہاں کہیں امکان ہے کہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں، مگر یہ بھی کب ہوگا کہ مالک کی اتنی اجازت ہو کہ آپ اس کے ساتھ اپنے گھر سے دکان تک جا سکیں، اس مارکیٹ تک جا سکیں جہاں سے آپ نے سامان خریدا ہے۔ اگر مالک اتنی اجازت دیتا ہے عام طور پر دے دیں گے، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ مسائل سے واقف نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے۔ اگر اس کو امید ہو کہ اس کی موٹر سائیکل مل جائے گی اسی طرح سے، اس کو امید ہو کہ اس کا موبائل مل جائے گا اس طرح سے، تو اتنی رعایت آپ کو دے دے گا۔ چنانچہ آپ اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے اس طرح سے دکاندار کے پاس جا کے وہاں کھڑے ہو کے تصفیہ کروا کے اپنے پیسے بچا کے نکال سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے بھی آپ گناہگار نہ ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اٹھانے سے بچ جائیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ مالک کو واپس کرنا پڑے گا، مگر فقط وہ چیز واپس نہیں کرنی ہے، آپ تو وہ چیز لے کر آئے تھے مارکیٹ سے، اس کا کرایہ خرچ ہوا ہے، یا آپ وہ چیز لے کر آئے تھے آپ نے اسے اور کوئی انکم حاصل کی ہے، کوئی کمائی حاصل کی ہے، وہ بھی مالک کو واپس کرنا پڑے گا۔ وَبِمَا غَرَمَ لِلْمَالِكِ عِوَضًا عَمَّا لَا نَفْعَ لَهُ فِي مُقَابِلِهِ أَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ، اور وہ ساری چیز بھی وہ غاصب سے وصول کرے گا جس کو نقصان ہوا ہے، جو اس نے مالک سے نقصان اٹھایا، یعنی یہ چیز اس نے اس کو مالک کو دے دی ہے، تو جو کرایہ کا پیسہ خرچ ہوا وہ بھی اس کا ضائع ہو گیا، جو مثلا اس نے کیمرے سے آمدنی حاصل کی تھی وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں غاصب سے وصول کر سکتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب لینے والے کو معلوم ہو کہ یہ چیز غصبی ہے، جب معلوم ہو کہ یہ چیز غصبی ہے تو ساری کی ساری چیزیں اس کو واپس لوٹانا پڑیں گی، چیز بھی لوٹانا پڑے گی، جو فائدہ حاصل کیا وہ فائدہ بھی واپس لوٹانا پڑے گا۔ اب آ جائیے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں، جو اصل دکاندار ہے اس نے بتایا ہی نہیں کہ مال چوری کا ہے اور مثلا خرید کے آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یہ ابھی سوری الٹی بات کہہ گیا میں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تھیں کہ جب ایک چیز ہم نے خریدی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ چوری کی ہے یا چوری کی نہیں، تو یہ ساری باتیں تھیں کہ مالک کو وہ چیز بھی دے دینا پڑے گی اور اس کے بعد جو نفع وغیرہ اٹھایا ہے وہ بھی اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ آ جائیے آپ دوسرا پہلو اس کا، اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ یہ مال چوری کا ہے، معلوم ہو گیا اس کو، پتہ چل گیا اس کو کہ یہ موبائل چوری کا ہے، پتہ چل گیا اس کو کہ یہ موٹر سائیکل چوری کی ہے، سائیکلوں میں بھی پتہ چل گیا کہ یہ سائیکل چوری کی ہے مثلا، اس کے باوجود ایسی چیز نے خرید لی، پھر کیا ہوگا؟ جو پہلے مسئلہ تھا اس میں سے پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کا، اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس میں کہ یہ پتا ہے کہ یہ چوری کا، اس کے باوجود اس نے خرید لیا، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَالِمًا، اگر یہ جانتا ہو کہ یہ غصب ہی ہے، چوری کا کا مطلب ہے کہ چوری ہو یا غصب، گن پوائنٹ پہ چھینا ہوا ہو، معلوم ہو کہ یہ غصب ہی ہے، فَلَا رُجُوَ بِشَيْءٍ مِمَّا غَرَمَ لِلْمَالِكِ، بعد میں مالک کو پتا چل گیا کہ یہ میرا موبائل ہے، مالک نے آ کے مطالبہ کر دیا، چاہے موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو، آ کے مطالبہ کر دیا، اب مالک کو ہمیں دینا پڑ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم غاصب سے جا کے واپس رجوع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، اگر پہلے خریدتے وقت ہی معلوم ہے کہ یہ چیز غصبی ہے، یہ چیز چوری کی ہے، اور استعمال اس چیز کو خرید لیا، اول تو یہ کہ خریدنا جائز نہیں تھا، خرید لیا، اس کے بعد مالک نے آ کے اپنی چیز کا مطالبہ کر دیا، ہمیں مالک کو وہ چیز دینا پڑ گئی، اب ہم جا کر غاصب سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بھائی لاؤ موبائل کی قیمت، لاؤ موٹر سائیکل کی قیمت، یعنی زمانے کے امام کی حکومت بھی آ جائے تب بھی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک معاشرے کو صاف ستھرا نظام دینے کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ خبردار، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کسی اور کی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ چوری کی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ جو بیچنے والا ہے اس کی نہیں ہے، کسی اور کی چیزیں بیچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی چیزوں کو ہرگز ہاتھ نہ لگاؤ، ایسی چیزوں کو ہرگز نہ خریدو۔ اگر کوئی ایسی چیزوں کا خریدار ہی نہیں ہوگا تو چوری کرنے والا بھی سوچے گا چوری کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے ملے گا۔ اب اگر بیچے گا تو یہی کہہ کے بیچے گا کہ نہیں یہ چوری کا نہیں ہے، یا یہ بتائے گا نہیں کہ چوری کا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں بتاتا یہ تو اس کو پکڑ سکتے ہیں بعد میں کہ تم نے کیوں نہیں بتایا، تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ لہذا اگر نہ بتائے تو بیچنے والا ذمہ دار بن جاتا ہے، اگر بتا دے تو بیچنے والا ذمہ دار نہیں بنتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کو ایسی برائیوں سے پاک کرنے کے لیے بہتر نظام یہی ہوتا ہے کہ اگر تم چوری میں دوسروں کا ساتھ دے رہے ہو، غصب میں، ڈکیتی میں دوسروں کا ساتھ دے رہے ہو، یہ خریدنا بھی جب معلوم ہے کہ چوری کا یا غصب ہے اس کے باوجود خرید رہے ہو، اس کا مطلب اس کا ساتھ دے رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں بھی سزا ملنا چاہیے۔ لہذا اگر مالک اپنی چیز لے جاتا ہے تو تم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ یہ جو مثالیں اب تک آئی ہیں یہ ایسی مثالیں تھیں کہ جس میں انسان کی عبادات کا تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک دو مثالیں ایسی دوں جس میں عبادات کا کچھ تعلق بن جائے۔ مثلا فرض کیجئے کہ بجائے موبائل چوری کرنے کے، بجائے موبائل چھیننے کے، موٹر سائیکل یا سائیکل کی مثال بنانے کے، ہم فرض کرتے ہیں کہ خصوصیت سے ایسا ہوتا بھی ہے عید کے دنوں میں، عید کی راتوں میں دکانداروں کے پاس رش بہت زیادہ ہوتا ہے، خریدار ہر طرح کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں، وہ جوتے خرید رہے ہوتے ہیں، وہ کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں گئے اور کسی نے اس طرح سے کپڑے کا جوڑا چرا لیا دکان سے، وہ سوٹ ہی چرا لیا، دکاندار ادھر ادھر وہ لگا ہوا تھا، چرا کے لیا ہے، اس کے بعد وہ شلوار قمیض پہن کر یا وہ شرٹ پینٹ پہن کے اس کے بعد نماز پڑھ لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی یہ نماز غلط ہے، جب یہ جانتا ہے، جب اس کو معلوم ہے کہ غصبی لباس میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں چوری شدہ مال میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اس کی نماز غلط ہے، اس کا لباس صحیح نہیں، لباس اس کا مباح ہونا چاہیے، جو نماز کی شرائط میں تذکرہ بتایا جاتا ہے اس میں یہ مباح لباس نہیں ہے، لہذا اس کی نماز غلط۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا کام تھا جس کی وجہ سے نماز غلط ہوگی، دکاندار نے ایسا کام کیا، دکاندار یہ چوری کے لباس بیچ رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے چوری کے، اس نے کہیں سے چوری کی اور اس کے بعد وہ عید کی رات میں ٹھیلا لگا کے بیچ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اگر مالک آ جاتا ہے تو وہ سارا مسئلہ آئے گا جو ابھی بتایا آپ کے سامنے، کہ وہ مالک کو چیز واپس کرنا پڑے گی، پھر ہم دکاندار کے پاس جائیں گے اپنے پیسے واپس لیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس لباس کو پہن کر ہم نے نماز پڑھ لی تو اب ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ اگر مالک آتا ہے، دوسرے دن ہی عید کا دن تھا مثلا، اور اس نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو میرا شلوار قمیض پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، تو میری کمپنی کا شلوار قمیض ہے، وہ شلوار قمیض اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ وہ سوال یہ پتا ہوگا اس میں جو نماز پڑھی ہے اس نماز کا کیا ہوگا؟ اور ایک نماز کا نہیں، کبھی کبھار تو بڑی کئی نمازوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمیں نہیں پتا تھا اور ہم نے اس طرح کے لباس میں نماز پڑھ لی ہے تو ایسی صورت میں ایسی نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھ جائے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چوری کا تھا کہ نہیں تھا، غصبی تھا کہ نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تو اس کو مباح سمجھ رہے تھے، لہذا ایسی صورت میں اب جتنی نماز اس میں پڑھی اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد والا، صحیح مسئلہ بالکل واضح ہو چکا تھا، مگر ایک الگ زاویے سے چونکہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لہٰذا فقط اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. اذا تعیب المقصوب فی ید الغاصب کان علیہ عرش النقصان، اگر غاصب غصب کی بھی چیز میں کوئی خرابی پیدا کر دیتا ہے، کوئی عیب پیدا کر دیتا ہے، تو اس خرابی کا یہ ذمہ دار ہوگا، وہ خرابی اس کو پوری کر کے دینا پڑے گی. ولا فرق فی ذلک بین الحیوان وغیر الحیوان، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حیوان ہے جس میں خرابی پیدا ہوئی ہے یا غیر حیوان کوئی چیز ہے، مثلا موبائل ہے اس میں خرابی پیدا ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا. نعم قد اختص العبید والامام ببعض التفاصیل والاحکام مما لا یسع المقام ببیان. ہاں اگر غلام کو اس نے اغوا کیا، کنیز کو یہ چرا کے لے آیا، اغوا کر کے لے آیا مثلا، تو اس میں اپنے اپنے مقام پر تفصیل ہے کہ اگر ان میں کوئی خرابی پیدا کر دے، غلام کا ہاتھ توڑ دے، کنیز کا پیر توڑ دے مثلا، اور اس میں خرابی پیدا کر دے، تو اس میں گنجائش ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائے، مگر یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، غلام و کنیزوں کا دور بھی نہیں ہے، تو اس کی تفصیلات اگر فقہی حوالے سے سمجھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں، مگر چونکہ یہ رسالہ عملیہ ہے، لہذا آج کل ان معاملات پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل بھی وہ بیان نہیں کر رہے ہیں. بات مکمل ہو گئی. الگ الگ طریقے بتا رہے ہیں الگ الگ چیزوں کو غصب کیا جائے تو کیا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز غصب کی کہ جو جوڑی ہوتی ہے، جوڑی جوڑی ہوتی ہے، اور ان میں سے یعنی وہ جوڑی جوڑی ہوتی ہے، پوری جوڑی اس نے غصب کرنی، بعد میں ان میں سے ایک ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی. اب آئیے مثال اس کی سنیے. مثلا فرض کیجئے کہ کسی نے مسجد سے جوتے چرا لیے، عام مثال ہے بالکل، ہزار روپے کے جوتے خریدے تھے، وہ جوتے اگر جوتے چرانے کے بعد مالک کو پتہ چل جائے وہی جوتے واپس کر لیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جوتے واپس کرنے کی باری آئی تو ایک جوتا پہلے کہیں گم ہو چکا تھا، اس کے پاس ایک بچا تھا، اور اسی ایک سے مالک نے پہچان لیا کہ یہی چور ہے. فرض کیجئے کہ مالک آتا ہے کہ میرے جوتے واپس کرو، آگے کہتا ہے بھائی میرے پاس دو جوتے تو ہیں نہیں، ایک جوتا ہے. اب یہ کتنا ذمہ دار ہے؟ اس قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مالک کو ہمیشہ عین لوٹانا پڑتا ہے، اصل چیز لوٹانی پڑتی ہے، یہ ضروری ہے غصب کے قانون میں. جب اصل چیز ہم لوٹانے جاتے ہیں تو ایک جوتا اس کے ہاتھ میں آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک جوتے کا وہ کیا کرے، اور پھر یہ غاصب کتنا ذمہ دار کہلائے گا؟ ایک مثال یہ جوتے کی ہو گئی، اور بہت ساری چیزوں کی مثال ہو سکتی ہے. آج کل ہمارے یہاں مکانوں میں جو دروازے لگ رہے ہیں وہ ایک دروازہ لگتا ہے ہم کو، لیکن پرانے جتنے دور ہوتے ہیں، آج بھی یعنی ایسا نہیں کہ بالکل نہیں مل رہے ہیں، عام طور پر دو دروازے والے ہوتے تھے، دو دروازوں سے مل کر ایک دروازہ بنتا تھا. اچھا پرانے زمانے میں کچھ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ دو دروازوں کو ایک ساتھ جوڑ کے بنا دیا جائے، وہ آج کل ہوتا ہے. اور آج کل بھی جو اچھی چیز، بہت نفیس قسم کی چیز بنائی جاتی ہے، وہ دو الگ الگ دروازے بھی ہوتے ہیں، ان کو وہ جوڑ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، جو اصل میں ایک دروازہ کہلاتا. پرانے زمانے میں عام طور پر دو دروازے ہوا کرتے تھے تاکہ اس کے بیچ میں کنڈی لگا کے اس کو بند کیا جا سکے. دو دروازے کسی نے چرائے، ایک کو آگ لگے، ایک بچ گیا، اب کیا کرے گا؟ کتنا یہ ذمہ دار ہوگا؟ جوڑی جوڑی کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں اگر پوری جوڑی اٹھا کے لے جاتا ہے اور مالک کو پوری جوڑی واپس کر دیتا ہے تو نہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس میں سے ایک اگر ضائع ہو جاتی ہے تو یہ کتنے کا ذمہ دار ہوگا؟ فرض کیجئے کہ یہ 1000 روپے کے جوتے تھے، اس میں سے ایک جوتا ضائع ہو گیا، مالک آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک جوتا تو دینا پڑے گا اسے. ایک جوتا دینے کے بعد کیا فقط یہ 500 روپے کا ذمہ دار ہے یا 500 سے زیادہ کا ذمہ دار ہے؟ یعنی مثلا یہ پورا لے لے پورا 1000 کا ذمہ دار ہے، کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ یہ ہے مسئلہ جو اب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ غصب کے الگ الگ زاویوں سے الگ الگ سارے مسائل بتا رہے ہیں، تو اب ایک الگ زاویہ آئیے. لو غصب شائعین تنقص قیمت کل واحد منہما منفردا عن قیمتہ مجتمعا مع الآخر، اگر دو چیزوں کو اس نے غصب کیا، مگر یہ دو چیزیں ایسی تھی کہ دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت کم ہو جاتی ہے اگر اس کو علیحدہ رکھا جائے، اور اگر ان دونوں اس کو دوسرے کے ساتھ ملا کے جمع کر دیا جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک جوتے کی قیمت مثلا 10 روپے رہ جاتی ہے، ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو اس کی قیمت 1000 روپے بن جاتی ہے۔ فرق بہت بڑا فرق ہے۔ اب اگر فرق کی گئی یہ دو چرا کے لے آیا اور اس میں سے ایک اس سے طلب ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اگر یہ ایک واپس کرتا ہے تو جو واپس کر رہا ہے اس کی قیمت تو خالی 10 روپے ہی ہے، ایک جو جوتے کی وہ قیمت نہیں، دونوں کو ملائیں گے تو وہ قیمت 1000 روپے بن جائے گی۔ تو اگر ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں تو قیمت کم ہو جاتی ہے، جب اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو قیمت پھر جمع ہو کے بڑی ہو جاتی ہے، پھر یہ کتنی قیمت کا ضامن ہوگا۔ جیسے مثال بنا رہے ہیں پرانے زمانے میں کا مسار الباب، جیسے دروازے کے دو کواڑ یا دروازے کے دو پارٹ، و فرد الحضا، اسی طرح سے جوتے کے دو فرد، دو جوتے، فطلف احدہما او اطلفہ، اب یہ چرا کے تو دونوں لیا ہے، غصب کر کے دونوں لیا ہے، اس کے بعد ایک طلب ہو گیا یا جان بوجھ کے اس نے طلب کر دیا، دونوں باتیں اس میں، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فان کان قیمیا او مثلیا متعذرا ضمن قیمت الطالب مجتمعا و رد الباقی ما ما نقص من قیمتہ بسبب انفرادہ۔ کہتے ہیں اب دو پہلو ہو سکتے ہیں اس کے، جو چیز چرا کے لایا ہے یا تو یہ چیز قیمی ہے یا یہ چیز مثلی ہے، دو میں سے ایک بات ہے، چاہے وہ مثلی ہو یا قیمی ہو، مثلی ہونے کے باوجود اس وقت مارکیٹ میں وہ دستیاب نہیں ہے، مثلی چیز ہے مگر اس کے باوجود مارکیٹ میں وہ چیز اس وقت دستیاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ مثلی کو لا کے اس کو نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ متعذرا ایسا ہے کہ ایسا مثلی ہے کہ جو ابھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں، تو ضمن قیمت الطالب، تو یہ طالب کی قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی ایک جوتا یہ جو اس نے طلب کر دیا اس طالب کا ضامن ہوگا مجتمعا، یہ طالب کا ضامن اس طرح سے ہوگا کہ اس جو طلب ہو گیا اس کو جب دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، وہ جتنی طالب کی قیمت بنتی ہوگی اتنے کا وہ ضامن ہوگا۔ ورد الباقی ما نقص من قیمتہ بسبب انفرادہ، اس طالب کا یہ ضامن ہوگا، یعنی عبارت ذرا سی انہوں نے دوسرے انداز کے استعمال کی ہے، طالب کا ضامن ہوگا کا مطلب ہے کہ اگر دو جوتوں میں سے ایک جوتا ضائع ہو گیا ہے تو حقیقت تو یہ کہ جو طلب ہو گیا ہے اس کی قیمت ہے 500 روپے، تو 500 روپے کا ضامن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بقیہ قیمت بھی لوٹائے گا جو تنہا ہو جانے کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، یعنی یہ ایک جوتا واپس کر رہا ہے، یہ ایک جوتا ہو جانے کی وجہ سے جو ایک جوتے کی قیمت کم ہو گئی ہے، یہ اس میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو بھی وہ لوٹائے گا۔ تو اگر یہ 1000 روپے کا جوتا چراتا ہے، اس کے بعد ایک جوتا اس سے غائب ضائع ہو جاتا ہے، تو ایک جوتا تو یہ مالک کو واپس کرے گا، مگر ایک جوتا واپس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک جوتے کی قیمت ہوتی ہے پلس اس دوسرے جوتے میں اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے ان سب کو ملا کر کے واپس کرے گا، یعنی اگر واپس کیے جانے والے جوتے کی قیمت مارکیٹ میں فقط اب 10 روپے رہ گئی ہے، تو یہ جوتا واپس کرے اور 990 روپے اپنی طرف سے اور لوٹا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایک جوتے کی قیمت تو دو کی اگر 1000 کی ہے تو ایک 500 کا تو 500 لے لو، یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دوسرے کی بھی جو کم ہو گئی ہے اس کا بھی یہ ضامن ہے۔ ورث الباقی ما نقص من قیمتہ بسبب انفرادہ و ان کان مثلیا متوفرا دفع مثلہ ما رد الباقی، ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مثلی ہے یعنی مارکیٹ میں دستیاب ہے آسانی سے تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے فرض کیجئے کہ نمک دانیاں، آپ لوگ اگر ہوٹل میں کبھی کھانا کھانے جاتے ہوں تو ایک میں نمک ڈالا ہوتا ہے، ایک میں کالی مرچ ڈلی ہوتی ہیں، یا ایک میں چاٹ مسالہ کوئی دوسرا ڈالا ہوتا ہے، تو دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، اچھا یہ دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس میں کئی مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے ایک کو ضائع کر دیا جائے تو ایسا نہیں کہ ایک مارکیٹ میں نہیں ملتی، ایک بھی مارکیٹ میں مل جائے گی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب علیحدہ علیحدہ مل جائے گی۔ ابھی اس نے جوڑی بنا کے رکھی ہوئی، اس نے ابھی اس نے تین چار اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مگر مارکیٹ میں جائیں تو ایسی چیز دوبارہ مل سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ دو چرا کے لے گیا ہے، اس میں سے ایک ضائع ہو گئی، تو ایک مارکیٹ سے لا کر اگر اس کو دے دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ فالو، اب مثال بتا رہے ہیں، جو ہم نے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا اسی کو وہ مثال بنا کے سمجھا رہے ہیں۔ فلو کا سبا حضا ان قیمین، فرض کیجئے کہ کسی نے جوتے چرائے، یعنی دو جوتے، اور وہ قیمی تھی، یعنی اب اس کی قیمت لوٹانا پڑے گی۔ کانا قیمت و فردے ہے مجتمع عین عشرتن، جب ہم دونوں کو ملائیں تو اس کی قیمت تھی دس، مثلا دس دینار۔ وکانا قیمت و کل واحد کل منہما منفرن ثلاثتن، اگر ایک ضائع ہو گیا، ایک تلف ہو گیا، تو اب ایک کی قیمت فقط تین رہ گئی، دس میں سے فقط تین قیمت باقی بچ گئی اس کی۔ ہمارے ہاں مارکیٹ میں تو صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک چوری ہو جائے، ایک ضائع ہو جائے، تو اس کی قیمت اتنی گر جاتی ہے کہ فقط دس روپے ہی بچ جاتے ہیں، اس لیے ہم نے وہ دس روپے والی مثال پیش کی۔ لیکن پرانے زمانے میں زیادہ تر جوتے ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، فیکٹری کا رواج نہیں تھا، ہاتھ سے بنانے میں کیا ہے وہ چیز دوبارہ بن جاتی۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک چیز ایسی ضائع ہو گئی ہے، دوسری اگر بنانے جائیں وہ کہیں گا بن جائے گی، اس کے پیسے تھوڑے زیادہ لے لے گا، دو کے پیسے تھوڑے کم لیتا ہے، ایک کے پیسے تھوڑے زیادہ لے گا، تو ایک کے پیسے زیادہ لے لے گا کا مطلب ہے کہ اب ایک جوتے کی قیمت کم ہوئی ہے، اور کتنی کم ہوئی ہے، وہ تین دینار تک کم ہوئی ہے، اس سے زیادہ کم نہیں ہوئی ہے۔ فتلت تلف احدہما عندہ، اس کے پاس دو میں سے ایک ضامن ہو تلف ہو گیا، ضامن طالب بے قیمت ہی مجتمع، اب یہ ضامن ہوگا جو تلف ہوا ہے اس کی قیمت کا، مگر ان دونوں کو ملاتے ہوئے جو اس کی قیمت بنتی ہو۔ وہ خمسۃن، اصل قیمت تو اس کی پانچ تھی، ایک جوتے کی پانچ، دوسرے جوتے کی پانچ، اصل قیمت تو یہ تھی۔ ورد الاخر ما ما ورد علیہ من النفس بسبب انفرادہ، اور یہ اس دو دینار کا بھی ضامن ہوگا کہ جو دوسرے جوتے کی قیمت کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب اکیلا جوتا رہ گیا، ایک جوتا رہ گیا ہے، وہ ہوا اسنان، اور وہ ہے دو دینار، جو قیمت کم ہوئی ہے وہ کتنی ہے، دو دینار۔ فیعطی للمالک سبعتا مع احد الفردین، تو اب یہ مالک کو کیسے واپس کرے گا، ایک جوتا واپس کرے گا اور سات دینار واپس کرے گا، اس طرح سے اس کی پیمنٹ کمپلیٹ ہوگی۔ وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا وَتَلَفَ عِنْدَهُ، اگر فرض کیجئے کہ یہ غصب ہی ایک جوتا کرتا ہے، ایک ہی جوتا غصب کرتا ہے، مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نمازی جب جوتا اتار رہے ہوتے ہیں، خصوصیت سے اگر ان کے چپل یا ان کے جوتے نئے ہوتے ہیں، تو وہ ایک جوتا ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسرا جوتا دوسری طرف رکھتے ہیں، تاکہ دونوں ساتھ نہ ملے اسے، یعنی اپنی طرف سے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی دس روپے کا باقی رہ جائے، وہ بھی دس روپے کا باقی رہ جائے، یہ ملیں گے تو ہزار کے ہوں گے نا، یہ بھی دس روپے کا رہ جائے تو کیا لے جائے گا وہ چرانے والا، فرض کیجئے کہ بھائی کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، چلو یہی لے کے چلو، وہ ایک ہی جوتا لے کے چلا گیا۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک اس طرح کی کوئی چیز اٹھاتا ہے، اچھا وہ اٹھا کے چلا گیا، عام طور پر یہ غلطی میں ہو جاتا ہے، اشتباہ میں ہو جاتا ہے، ایک جیسی چیز کہیں نظر آئی مثلا اس نے اٹھا لی، اگر فرض کیجئے کہ وہ ایک بھی اٹھا کے لے گیا تو اس کا جو ایک بچا اس کی تو قیمت دس ہی روپے ہو گئی، اب اس کی قیمت تو ختم ہو گئی ساری، پھر کیا ہوگا؟ اب آئیے یہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ وَلَوْ غَصَبَ أَحَدَهُمَا، اگر غصب کرتا ہے دونوں میں سے ایک، وَتَلَفَ عِنْدَهُ، اور پھر وہ جو غصب ایک کیا تھا وہی اس کے پاس تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، ضمن طالب پہ قیمت ہی مجتمع، تو اب یہ اس جو تلف ہو گیا ہے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، جب دونوں کی الگ الگ قیمت ہم نکالیں، دونوں کی قیمت ملا کے دس تھی، ایک کی قیمت کیا ہوئی مثلا پانچ، تو پانچ کا تو یہ ضامن ہے فی الفرض المذکور، اس مذکورہ مثال میں یہ پانچ دینار کا تو ضامن ہے، لیکن جو مزید اس کی دو دینار قیمت کم ہو گئی تھی، اس کا بھی یہ ضامن ہوگا کہ نہیں، یہ ہے اصل مسئلہ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضامن کیوں بنے، اس نے تو قیمت کم نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی چیز چرا رہا ہے، جتنا جرم کر رہا ہے، اتنا ہی ضامن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تو اس نے جرم نہیں کیا. تو کیا ایسی صورت میں یہ اس کی قیمت کم ہو جانے کا بھی ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ ذرا مشکل مسئلہ ہے، خود مرجع کے لیے بھی فتویٰ دینا آسان نہیں. حل یضمن النفس الوارد علی الثانی وہو اسنان، تو کیا جو دوسرے پر نقصان ہو گیا ہے، یعنی دو دینار اس کی بھی قیمت کم ہو گئی ہے، کیا اس کا بھی یہ ضامن ہے؟ حتی تکون علیہ سبعتا، یہاں تک کہ اس پر بھی، اس صورت میں بھی اس کو سات دینار لوٹانے پڑے. ام لا، یا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ سات دینار لوٹانا اس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ پانچ تو لوٹانا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن سات لوٹانا اس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں. لا یخلو اولہما من رجحان، اب یہ ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو خود میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ پہلا والا پہلو کیا ہے؟ کہ یہ دو کا ضامن بنے. کہتے ہیں پہلا والا پہلو یہ رجحان سے خالی نہیں ہے، رجحان سے خالی نہیں ہے. یہ مجتہد کی اصطلاح میں فتویٰ ہوتا ہے یا یہ احتیاط واجب ہوتا ہے؟ اس کی تحقیق میں خود مجھے بھی جانا پڑے گا. اور یہ ایسا لفظ ہے کہ شاید اتنے سالوں میں میں نے بھی پہلی دفعہ یہ والا لفظ پڑھا ہے. اتنے سال پڑھتے اور پڑھاتے ہو گئے، مگر لا یخلو من رجحان کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ بظاہر اس کا مطلب احتیاط واجب نکل رہا ہے، میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ احتیاط واجب، لیکن بہرحال ہم استطاع میں ڈالیں گے کہ اس لا یخلو من رجحان کا مطلب کیا ہے. پھر جو جواب آئے گا انشاءاللہ اس وقت اس کی زیادہ وضاحت کریں گے. ایک مرتبہ اور سلوات سنیں محمد بھائی. اب تک جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ غاصب نے ایک چیز غصب کی اور اس کے بعد اس کی قیمت کم ہو گئی، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غاصب نے غصب کی، اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی. بڑھ گئی مگر خود بخود بازاری قیمت نہیں بڑھ گئی، وہ تو پہلے آ چکا تھا. بازاری قیمت بڑھ جائے تو جو بھی ہو اس کو وہی چیز واپس کرنا پڑتی ہے. یہاں جو اس کی قیمت بڑھی ہے، اس میں اس نے کچھ کیا ہے، غاصب نے اپنی طرف سے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھی ہے. تو کہتے ہیں جو اس نے کچھ کیا ہے، اس کے تین پہلو ہیں، تین اندازے ہو سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. آئیے آہستہ آہستہ اس کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اگرچہ یہ مسئلہ آج پوری طرح سے آپ کے سامنے بیان نہیں ہوگا، مگر اس کے تین پہلو سامنے آ جائیں تب بھی کل اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ کلیریفیکیشن آ جائے گی. لو حصل بفعل الغاصب زیادتن، لو حصل بفعل الغاصب زیادتن فی العین المخصوبتے، اگر غاصب کے فعل کی وجہ سے اس غصب شدہ چیز میں کوئی اضافی چیز پیدا ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے مثلا، فہیہ علی اقسام ثلاثہ، تو اب یہ تین اقسام پر ہو سکتا ہے. اس کی قیمت جو بڑی ہے وہ تین وجوہات سے قیمت بڑھ سکتی ہے. احد، پہلی صورت تو یہ کہ ان تکون اثرا محضا، پہلی وجہ قیمت بڑھنے کی ہے کہ اس نے اس میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی. اب انہوں نے جو مثالیں دی وہ بعد میں ہیں، پہلے میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی. مثلا فرض کیجئے کہ اس نے موبائل چرایا، موبائل چرانے کے بعد اسے پتا چلا کہ جو موبائل میں نے چرایا تھا وہ کام ہی نہیں کر رہا، خراب ہے موبائل. اب جو دیکھا کہ خراب ہے موبائل، تو یہ تھوڑا بہت کام موبائل کا جانتا تھا، لہذا اس نے کیا کہ موبائل کو کھولا. اچھا تھوڑا بہت کام جانتا تھا کا مطلب ہے کہ اگر یہ مارکیٹ میں جا کر اس کو صحیح کرواتا تو مارکیٹ والے کم از کم 500 روپے لے لیتے. تھوڑا بہت یہ کام جانتا تھا، لہذا اس نے صحیح کیا، کھولا اس کو اسکرو ڈرائیور سے. کھولنے کے بعد وہ جو چیز ہوتی ہے، مثلا کہیں کاربن آ گیا، کہیں زنگ آ گیا، کہیں پانی کا چھینٹا وہ آ گیا، اس نے اس کو صاف صفائی کر کے وہ ٹھیک ٹھاک کر کے پھر دوبارہ جو ڈالا تو چل گیا، وہ موبائل چلنے لگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ اضافہ تو کیا ہے مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اس کی رقم خرچ ہوئی ہو، کوئی ایسا اضافہ نہیں ہے، کچھ اضافہ کیا ہے اس نے مگر ایسا اضافہ ہے کہ اس میں اس کی کوئی رقم خرچ نہیں ہوئی ہے، یہ چیز ٹھیک ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی زیادتی اس میں پیدا ہو جاتی ہے غصب کرنے کے بعد اس میں ایسی خوبی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہم نے مثال بنائی ہے، اب کچھ مثالیں جو انہوں نے لکھی ہے اس کو سنیں آپ. احدوا ان تکونا اثرا محضن، پہلا اضافہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں فقط ایک تاثیر پیدا ہو، ایک اثر پیدا ہو جائے اس چیز میں. وہ اثر کیا پیدا ہو گیا؟ وہ کام نہیں کر رہا تھا، کام کرنے لگا. کا تعلیم صنعت فی العبد، پرانے زمانے کی مثال دے رہے ہیں کہ مثلا ایک غلام کو اغوا کر کے کوئی لے گیا اور اس کے بعد اس کو کوئی کسی چیز کی تعلیم دے دی، اس مثلا سے غلام کو یہ سکھا دیا کہ یہ کیا نام ہے، اگر لائٹ چلی جائے یا بجلی چلی جائے تو کیسے اس کا تار وار ٹھیک کرتے ہیں، فیوز کیسے لگاتے ہیں، اس چیز کی تعلیم دے دی اس کو. تو پہلے نہیں معلوم تھا غلام، اب یہ سیکھ گیا ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر اس کے پاس پیسے ویسے نہیں لگتے ہیں، بس یہ کام سکھا دیا اس کو. وہ خیاطت صوابع خیوط المالک، یا مثلا اس نے مالک کے کپڑے کو مالک کے دھاگے ہی سے سی دیا، اپنا کچھ نہیں لگایا، کپڑا بھی مالک کا تھا دھاگا بھی مالک کا تھا، اب اس دونوں کو ملا کے سی دیا اس نے، ایک لباس بنا دیا اس نے، تو ایک اثر پیدا ہو گیا اس میں. وہ غزل القطن و نسج الغزل، یا مثلا روئی تھی اس کو کاتنے کا کام کر دیا، پرانے زمانے میں جیسے روئی سے دھاگا بنانا وہ ایک اسپیشل طریقہ ہوتا تھا اس کا. وہ نسج الغزل، یا مثلا جو اس نے دھاگا بنایا اس سے بننے کا کام شروع کر دیا، سوٹر بنانے والا کام جیسے مثلا ہوتا ہے. وہ تہن الحنتت، یا مثلا گندم چرائی تھی اس کا آٹا بنا دیا. وہ سیاقت الفضت، یا چاندی چرائی تھی یا چاندی کا مثلا ڈاکہ ڈالا تھا اس کے بعد اس کے زیورات بنا دیے، اس کو ڈھال دیا مثلا کسی طرح سے. وہ نام اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں اس نے کچھ تبدیلی کر کے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا. ایک پہلو یہ ہے، مزید دو پہلو بھی ہیں اور اس کی وضاحت بھی زیادہ ہوگی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تسلسل کے ساتھ یہ دس آپ سنتے رہیں گے تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گا. اس میں ہمیں ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک موقع پر بیان کرنے کے قابل ہوتی ہیں اور دوسرے موقع پر دوسری باتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آج تین میں سے فقط ایک پہلو آپ کے سامنے آیا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ بقیہ دو پہلو کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین. ایک صلوات نے محمد وآل الطاہرین.